السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج نئی سورت شروع کرنی ہے, سورۃ المومنون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المومنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم ما ملكت ايمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل الملائكة ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين من كل زوج من كل وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم فأرسلنا فيهم رسولا منهم من اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. سورة المؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ کے نام کے ساتھ جو بن مانگے دینے والا اور بے انتہا رحم فرمانے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. قد افلح المومنون, یقیناً مومن کامیاب ہو گئے. الذین ہم فی صلاتہم خاشعون, وہ لوگ جو اپنی نماز میں عاجزی اختیار کرتے ہیں. والذین ہم عن اللغو معرضون, اور وہ لوگ جو لغو چیزوں سے اعتراض کرتے ہیں. والذین ہم للزکات فاعلون, اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں زکات ادا کرتے ہیں. والذین ہم لفروجہم حافظون, اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. یہاں نمازوں میں عاجزی اختیار کرنے کے ساتھ جو والذین ہم عن اللغو معرضون فرمایا ہے, یہ کیا وجہ ہے؟ اس کے ساتھ کوئی زور لگایا گیا تھا؟ آج تو ماشاء اللہ آپ سب ہی آ گئی ہیں, آپ کی بیٹی ہیں, دونوں باپ بیٹا اکٹھے ہو گئے ہیں آج بڑی دیر کے بعد. عرفت, تم بڑی نقطہ نواز بنی ہوئی ہو, نہیں کوشش کرو.
ہاں, نماز
جو لغویات میں کھو جاتے ہیں لوگ, جن کی دلچسپیاں لغویات میں ہوں, ان کو نماز میں حضور ہی نصیب نہیں ہوتا. خشوع تو بہت بات کی بات ہے, اس لیے خشوع حاصل کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے. جو وہ بندے ہیں خدا کے جن کا ذکر ہو رہا ہے بڑی شان کے ساتھ, وہ لفظ سے پرہیز کرتے ہیں, اس لیے ان کو خوشی نصیب ہوتا ہے. مگر جن کے ذہن اور دل لغویات میں الجھے ہوئے ہوں, ان کے لیے خوشبو کا نصیب ہونا بہت دور کی بات ہے. سمجھ گئے؟ والذین ہم للزکات فاعلون, اور جو زکات میں ہمیشہ کوشش کرتے ہیں, زکات ادا کرتے ہوئے نہیں فرمایا, زکات فاعلون یعنی زکات کے موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے, توجہ اور ارادے اور محنت کے ساتھ زکات کے معاملات میں جدوجہد کرتے ہیں اور پوری کوشش کے ساتھ یہ حقوق ادا کرتے ہیں. والذین ہم لفروجہم حافظون, اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, الا علی ازواجہم, سوائے اپنے ازواج کے, اور مملکت ایمانکم یا ان کے جن کے ان کے دائیں ہاتھ مالک ہوئے، فانہم غیر ملومین، بس یہ لوگ ہرگز ملامت کے سزاوار نہیں، غیر ملومین ملامت زدہ لوگ نہیں ہیں۔ ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، بس جو اس سے پرے، اس سے ہٹ کر کچھ اور چاہے، فأولئك هم العادون، بس یہی وہ لوگ ہیں جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، وہ لوگ اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہدوں کا پاس رکھنے والے ہیں، راعون ان پر ان کی رعایت رکھتے ہیں، ان کا پاس رکھتے ہیں۔ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت پر ہمیشہ مستعد رہتے ہیں۔ یحافظون میں یہ سارا مضمون ہی مستعدی اور جزوجہد دل ارادہ کوشش ہے، اس لیے میں نے مستعد کا لفظ بڑھا دیا، ورنہ یحافظون کا مطلب ہے صرف حفاظت کرتے ہیں۔ عام طور پر نماز کے ساتھ قیام کا لفظ آتا ہے، اسی منسکر آتا، لیکن وہ قیام کا لفظ عموماً بالجماعت باجماعت نمازوں کے ساتھ مختص ہو چکا ہے، اس لیے یہاں ہر نماز کیونکہ پیش نظر ہے، مردوں عورتوں کی سب کی، اس لیے صلوات کی حفاظت کا ذکر فرمایا۔ اولئک هم الوارثون، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے وارث ہیں، الذین یرثون الفردوس، یعنی وہ لوگ جو فردوس کے وارث ہوں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ولقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، اور ہم نے یقیناً انسان کو مٹی کے، گیلی مٹی کے ایک سلالہ سے پیدا فرمایا۔ سلالہ کہتے ہیں خلاصے کو، جب کہا جاتا ہے نا گیلی مٹی سے پیدا کیا، تین سے انسان کو پیدا کیا یا آدمی کو پیدا کیا، تو بہت سے لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور رہے ہیں، نسل بعد نسل علماء یہ سمجھتے رہے ہیں، مٹی کو گوندھا اور اس کو بنا کے تیار کر دیا۔ لفظ سلالہ نے ہر اس رحم کو دور فرما دیا۔ اور آیات کے حوالے سے بھی میں ذکر کر چکا ہوں کہ یہ ارتقاء کی ایک منزل ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے، مگر لفظ سلالہ نے تو بات خوب کھول دی ہے کہ مٹی کے اندر جو نامیاتی روح ہے وہ سلالہ ہے، اس روح سے ہم نے انسان کی پیدائش کا آغاز کیا ہے۔ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، اب اس کو نطفہ بنایا ہے، یہ مٹی کے بعد سلالہ کے بعد اس کو نطفہ بنانے کا مضمون بہت ہی دلچسپ اور سائنسی نقطۂ نگاہ سے قابل توجہ ہے۔ ایک دور تھا جب کہ انسان مٹی کے سلالے ہی سے پیدا ہوتا رہا، اور ابھی جنس پیدا نہیں ہوئی تھی، پھر ہم نے اسے نطفہ بنا دیا، یعنی وہ مادہ تولید جس میں دو کا ملنا ضروری ہو جاتا ہے، اور اکیلے ایک مادے سے کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی۔ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، یہاں کافی اختلاف، کافی تو یہ نہیں کہنا چاہیے، یہاں ایک اہم اختلاف پایا جاتا ہے اس آیت کو سمجھنے میں۔ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم نے ایک محفوظ ٹھہرنے کی جگہ میں اس نطفے کو رکھا، اگر اس سے مراد یعنی رحم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نطفے کا تعلق صرف مرد سے ہوگا، اور عورت کے نامیاتی مادے کو اس سے خارج و الگ سمجھا جائے گا، اور اس کا پھر اور کہیں ذکر نہیں ملتا۔ اور جس طرح سلالہ کے بعد نسخے کا ذکر فرمایا گیا ہے وہ دونوں طرف برابر چشمہ ہوتا ہے. اور پھر وہ قرار مکین ہے بھی نہیں, وہاں تو اکثر کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں اور کئی خطرات لاحق ہیں. اس کو بعض غریم خود ہی دھکیل کے باہر پھینکتا ہے الرجی کی وجہ سے. لیکن وہ جو سیلز ہیں جن کے اندر یہ چیز بن رہی ہوتی ہے وہ خرائے مکین ہے, کیونکہ انسانی وہ مادہ جس کے اندر بے انتہا خلیے موجود ہیں ان کے اندر یہ محفوظ سمجھتا ہے, اور عورت کا جو مادہ جس سے اس کے انڈے بنتے ہیں وہ بھی سیلز کی صورت میں مقام مکین ہے, اس کو کوئی خطرہ لاحق نہیں. ایک آدمی اگر 80 سال کا بھی ہو جائے تو اس کا وہ جو مادہ ہے اس کے اندر نشو نما کی صلاحیت اسی طرح موجود رہتی ہے. چنانچہ یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے بزرگوں کا ذکر ملتا ہے بڑی عمر میں برات حضرت زکریہ, وہ اس طرح سے ہے کہ قرار مکین میں خدا تعالیٰ نے یہ لکھا رکھا ہوا ہے, اس کو کوئی خطرہ لاحق نہیں. اگر وہاں کسی بیماری سے چوٹ پڑ جائے, کیونکہ بعض محفوظ مقامات میں ہی تو حملے ہو جاتے ہیں, تو پھر ایسے شخص کے لیے اولاد کا کوئی سوال باقی نہیں رہتا. تو میرے نزدیک قرار مکین سے مراد وہ بنیادی سیلولر ٹسو ہے, یعنی خلیات کا وہ جو حصہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور دونوں کو عطا فرمایا ہے اس میں خدا نے اس کو محفوظ کر دیا. پھر ثم خلقنا النطفة علقة ثم خلقنا النطفة علقة, یہ جو نطفہ ہے اس سے پھر علقہ بنتا ہے, اور اس نطفے میں مرد عورت کے مادے کا امتزاج داخل ہے, اس لیے ان دونوں پر لازماً یہ لفظ استعمال ہوا, کیونکہ اکیلے مرد کے نطفے سے نہیں بنتا. اس لیے لفظ نطفہ کو جو یہ سمجھا گیا ہے کہ صرف مرد سے تعلق رکھنے والی چیز, یہ غلط ہے. پھر ہم نے نطفہ کو جب مرد اور عورت کے مادوں کا امتزاج ہو گیا اس کو علقہ میں تبدیل کیا. علقہ ایسا لوتھڑا ہے جس میں سمیٹنے کی صلاحیت بھی پائی جاتی ہے, تعلق ہونے کی, اور یہ گوشت کا ٹکڑا, یہ ٹکڑا جو ہے نان ڈسکرپٹ حالت ہوتی ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے سمندر کے اندر جو ابتدائی جان زندگی کی قسمیں گھونگے وغیرہ ملتے ہیں ان کے اندر سے جو گوشت کی چیز نکلتی ہے وہ علقہ زیادہ مشابہ ہوتا ہے, کیونکہ وہ ایک نان ڈسکرپٹ کی چیز ہے, اس میں چپکنے کا مادہ بھی ہے, اس میں وہ کچھ ہے صحیح مگر اس کو گوشت نہیں کہہ سکتے. پھر اس کے بعد اس سے ہم نے مضغہ بنایا یعنی بوٹی بنا دی, اور بوٹی میں خون بھی ہوتا ہے, بس علقہ میں خون نظر نہیں آئے گا شاید خود بھی ان کے, مگر مضغہ میں دکھائی دینے لگتا ہے, وہ سرخ کی بوٹی بن جاتی ہے. خلقنا المضغۃ عظاما, پھر ہم نے مضغہ ہی کو ہڈیوں میں تبدیل کیا. وہ ایسی حالت ہے جس میں ہڈیوں کا مادہ بنانے کا مادہ موجود ہے. کسی نے اگر گندا انڈا دیکھا ہو کھول کر تو اس سے سمجھ آ جائے گی کہ یہ مضغہ کیا ہے. وہ اس کے اندر جو خون کا لوتھڑا بن جاتا ہے وہ ہے جو اس کے اندر سے ہڈیاں بھی بن رہی ہوتی ہیں, اور ہڈی بنانے کی صلاحیت اس گوشت میں ہوتی ہے جو اس کے اندر بن چکا ہوتا ہے. فکسون الازام اللحمہ, پھر یعنی یہ بوٹی گوشت میں کہہ رہے ہیں, یہ بوٹی کی شکل جس سے آگے ہڈیاں بھی بنتی ہیں اور بوٹیاں بھی بنتی ہیں, گوشت بھی بنتا ہے. فرمایا ہم نے عظام اس سے بنائی, فکسون الازام اللحمہ, پھر عظام کو گوشت پہنایا. تو پہلا جو تانا بانا بنتا ہے اندر وہ بنیادی انسانی اکانومی کا تانا بانا بنتا ہے, ہڈیاں وغیرہ سارا اس کا ایک نقشہ سب نکلاتا ہے جس کو باریک خوردینوں کے ذریعے پہچانا جا سکتا ہے. کیوں جی ڈاکٹر صاحبہ آپ بتائیں, درست ہے نا یہ بات؟
شروع میں صرف سیلز کی شکل میں ہوتا ہے، بالکل سیلز ہوتے ہیں جن کو ڈیفرینشیشن کر سکتے ہیں.
پھر ثم انشانہ ہو خلقنا ہو، اب یہ ہے بہت اہم بات. باوجود اس کے کہ یہ ساری صورتیں زندہ ہیں لیکن ان میں ابھی روح نہیں اتری، اور نفس تو ہیں لیکن روح نہیں بنی. خلق آخر جس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ انسانی روح ہے جو اس کو باقی جفوس سے ممتاز کر رہی ہے. یہ جو خلق آخر کا وقت ہے یہ 120 دن کے بعد، فوری بعد یہ شروع ہو جاتا ہے. اس کے متعلق میں نے کچھ بھی ربی تفریح کی روشنی ڈالی تھی، عربوں اردو کلاس میں تھے، زکام عرب میں کچھ عرب میں روشنی ڈالی تھی، لیکن جہاں اردو کلاس میں بھی، جہاں ڈاکٹر یا انگریزی سوال جواب میں جہاں ڈاکٹر آئے ہوئے تھے، ابھی آدمی آپ بھی سے ہوئے تو وہ خلق آخر 120 دنوں کے بعد ہوتی ہے. اور آج کل یہ بہت زور کے ساتھ یہ بحثیں جاری ہیں کہ کس اسٹیج تک ایبارشن کی اجازت ہونی چاہیے، کس اسٹیج کے بعد نہیں ہونی چاہیے. اس میں یہ جو ڈیوائڈنگ لائن ہے، جو فرق کرنے والی لائن ہے کہ نمایاں ہو کے ابری اور قرآن کریم کی صداقت کا ایک نشان بن گئی ہے. خلق آخر وہ حالت ہے ایم بی او کی جس میں وہ آزادانہ زندہ رہنے کی صلاحیت حاصل کر لیتا ہے. اس سے پہلے ڈیڈ میٹ ہے، ویجیٹیٹو لائف ہے. جب وہ اس کے اندر اچانک ایک روح کا شعور پیدا ہوتا ہے تو پھر اسی وقت سے شعور شروع ہو جاتا ہے. اس کے کان سننے لگتے ہیں، اس کے احساسات تکلیف اور خوشی کو محسوس کرنے لگ جاتے ہیں. تبارک اللہ واسم الخالق، کیا ہی برکت والی بات ہے وہ اللہ جس نے، جو تمام خلق کرنے والوں میں سب سے زیادہ دل خوبصورت خلق کرنے والا ہے. ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر ان ساری کوششوں کے بعد اتنا لمبا قصہ چلایا پھر تم مر جاؤ گے، تو کیا یہی انجام ہے؟ کیا موت کی خاطر سب کچھ چلایا گیا تھا قصہ؟ کہ میتون نے اچانک انسان کو بیدار کیا ہے، کہ زندگی اس مقصد کے لیے اتنا بڑا قصہ، مٹی کا سلالہ بنایا، سلالہ سے یہ سارے سلسلے چلے اور آخر میں جا کے میتوں میں تم مہین کم یوم القیامت سے بچوں. موت پر انجام نہیں ہوگا، پھر قیامت کے دن تم اٹھائے جاؤ گے. ورنہ یہ ساری کوششیں باطل ہو جاتی ہیں، بے معنی لغو ہو جاتی ہیں، کوئی مقصد نہیں رہتا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، اور ہم اس سے پہلے تمہارے لیے، تمہارے اوپر 7 راستے بنا چکے ہیں. وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور ہم خلق سے غافل نہیں ہیں. یہ کون سے راستے ہیں بتائیں چودھری آفتاب صاحب؟
ہے ابھی جو بیان ہوئے یہاں پہ،
جو رستے میں آسمان سے زمین کی بات ہو رہی ہے، یہ ساری باتیں مٹی اور زمین وہ سب چیزیں. آسمان سے کون سے رستے ہیں؟ یہ اب بولیے سائنٹسٹ لڑکی اور یہ صاحب نے کچھ سائنس پڑھی ہوئی ہے. کیا کیا ہوا آپ نے؟ بی ایس سی فزکس میں جو آپ کو مضمون ہے ہو جائیں. آسمان سے کتنے اوپر رستے بنے ہوئے تھے وہ اور مانو میں ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں تو خلق جو ہے ظاہری خلق اس کا تعلق ہے، اور جب خلق کا لفظ آیا تو صرف انسان مراد ہی نہیں، تمام مخلوقات اس سے استفادہ کر رہے ہیں، یہ تو بات ہے. آسمان کو تہ بتہ بنایا، نزدیک کا آسمان، دور کا آسمان، یہ ساری چیزیں بیان ہوئی ہیں، مگر رسموں کا ذکر یا یہاں ہے یا پھر اس دور کے تعلق میں آتا ہے جب انسان ترقی کرتا ہوا ہوائی جہاز ایجاد کرے گا، رسما ذات الحبو کے جب آسمان میں رستے بن جائیں گے، خدا کہے گا وہ زمانہ گواہ ہے، وہ آسمان گواہ ہے جبکہ آسمان پر بھی چلنے کے لیے رستے مقرر کر دیے جائیں گے. وہ بالکل مختلف مضمون ہے. یہاں تخلیق کے مضمون میں یہ بات ہو رہی ہے. فرمایا لقد خلقنا فوقکم سبع طرائق وما کنا عن الخلق غافلین، ہم خلق کی ضرورت اور اس کی حفاظت کے کاموں سے غافل نہیں ہیں. جو ہمارے اوپر مختلف قرات ہیں، جو ہمارا زمین کا نزدیک کا آسمان سات ایسے قروں میں بٹا ہوا ہے، جس میں سے ہر قرہ بعض چیزوں کو اوپر جانے کی اجازت دیتا ہے، بعضوں کو نیچے آنے کی اجازت دیتا ہے، بعضوں کو روک دیتا ہے. ایسا پرفیکٹ ویلیول سسٹم ہے کہ آسمان سے جو بھی چیزیں اترتی ہیں اگر ان کے اترنے کے رستے نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ اتر سکتے. جو فضا ہے ان کو روک کے وہیں ختم کر دیتی ہے. بس اتنا انٹریکیٹ نظام ہے کہ اگر اس کے متعلق بات شروع کی جائے تو ہفتوں بھی لگ جائیں تو اس کو مضمون ختم نہیں ہو سکتا، اشارہ سے نہیں بات کی جا سکتی. تو یہ خیال کیا ہے رستے یوں نہیں چل رہے، یوں اوپر نیچے جا رہے ہیں. ان رستوں پر نیچے سے کچھ چیزیں چلتی ہیں جو اوپر تک جاری ہوتی ہیں، اور اوپر سے کچھ چیزیں ہیں جو نیچے داخل ہو رہی ہیں. اگر یہ رستے معین واضح صورت میں نہ بنائے گئے ہوتے تو زندگی زمین پر پل سکتی ہی نہیں، ناممکن. زمین کی حفاظت ناممکن. یہ مراد ہے جو خدا تعالیٰ فرماتا ہے وما کنا عن الخلق غافلین، ہم نے خلق کو پیدا کر کے اسے بھلا تو نہیں دیا. یہ ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہے، یہاں تک کہ اس کے آسمان سے تعلق کے رستے بنائے. یہ مضمون جب آگے بڑھ چلتا ہے پھر طرف فاتحہ میں داخل ہوتا ہے. اس کی جو سات آیات ہیں وہ بھی سات رستے ہیں جو انسان کے روحانی تعلق سے تعلق کے قائم رکھنے کے لیے معین رستے ہیں. ان کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم رکھ سکتا ہے، اور انہی کے ذریعے ان آتشی مادوں سے بچ بھی سکتا ہے، ان کو روک سکتا ہے جو مغضوب اور ظالمین میں مشہور ہیں. تو وہاں بھی ویلیبل سسٹم ہے. بعض اوپر جانے کے رستے ہیں جو ہدایت پانے والے انعام والوں کے رستے ہیں، بعض نیچے آنے والے خطرات سے بچنے کے رستے ہیں، وہ بھی انہی کا رستہ ہے. بعض وہ ہیں جو پھر مغضوب ہو جاتے ہیں، وہ شیاطین جن پر وہ مار پڑتی ہے. تو یہ سماج دنیا مادی لحاظ سے بھی مکمل سات رستوں پر مشتمل ہے، اور روحانی لحاظ سے بھی مکمل سات رستوں پر مشتمل ہے. اور ان رستوں میں سے جو قریب ترین ہے وہ پانی کے نزول کا رستہ ہے، جس کی مثال دی گئی. جو سب سے قریب ہمارے آسمان ہے، جس کے بعد پانی کا اوپر چڑھنا بند اور مزید آگے جانا روک دیا گیا ہے. یہ آسمان پر بخارات کا چلنا اور پھر پانی بن کر اترنے کا رستہ ہے، جو اس کی ایک مثال دے دی گئی. وہ انزلنا من السماء ماء بقدر، پانی جو اتارا ہے اس کے بھی ایک اندازہ ہے. اگر ایک معین تقدیر کے تابع، ایک مکرم مکمل پلان کے ذریعے، منصوبے کے ذریعے پانی اترنے کا نظام، اس کے اوپر چڑھنے کے رستے، اس کے بیچ اترنے کے رستے معین رستے ہیں، جہاں چڑھے وہیں تو نہیں گر پڑتا واپس، رستوں پہ رستوں پہ چلتا ہے، وہاں اترتا ہے جہاں خدا نے مقرر فرمایا ہے کہ یہاں اترنے کے لیے، مقدر فرمایا ہے کہ یہاں اترنا ہے. بقدر اسکناہ فی الارض، پھر اسے ہم نے زمین میں ٹھہرا دیا، یعنی زمین میں اس کے رکے رہنے کے سامان پیدا کر دیے. تاکہ اس عرصے میں یہ واپس سمندر میں جا کر پھر ان رستوں پر چل پڑے جو مقدر ہیں, زمین کو اپنا فائدہ پہنچا دے. پس وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ, اور ہم اس کو کلیتاً لے جانے پر بھی قدرت رکھتے ہیں. اس کو فار گرانٹیڈ نہ سمجھو. اللہ تعالیٰ اگر باقاعدہ اس نظام کی حفاظت نہ کرے اور بے انتہا لطیف توازن نہ قائم رکھے تو یہ غائب بھی ہو سکتا پانی, اوپر بھی چڑھ گیا تو واپس ہی نہ آئے. زمین میں جہاں محفوظ رکھا جاتا ہے وہ نیچے اترنا شروع ہو جائے یہاں تک کہ تم اس کو پہنچ نہیں سکو. وانزل من السماء ماء بقدر فاسكناه في الارض وانا على ذهاب به لقادرون فانشانا لكم به جنات من نخيل واعناب. وہ جو اس کے زمین پر قرار پکڑنے کا عرصہ تھا اس عرصے میں ہم نے اس کے ذریعے اٹھائیں جنات, باغات اٹھائے اس میں سے نخیل اور اناب کے, ان کے کھجوروں اور انگوروں کے اناب بعد میں آتے ہیں, میں نخیل و اناب کھجوروں کے اور انگوروں کے. لکم فیہا فواکہ کثیرتوں و منہا تاکلون, لیکن صرف کھجوریں اور انگور ہی نہیں اس میں تمہارے لیے بہت سے پھل ہیں, کثیرت ہیں کثرت کے ساتھ, اور سب پھل نہیں کھاتے. یہ بھی دیکھیں قرآن کریم کی جو فصاحت و بلاغت ہے یہ صاف بتا رہی ہے کہ اللہ کا کلام ہے, بندے کا بنایا ہوا نہیں. وہ منہا تاکلون, جتنا بھی پھلوں کا نظام ہے وہ سارے کے سارا تمہارے کھانے کے لیے نہیں بنایا گیا, اس میں سے تم کھاتے بھی ہو. وہ شجرتن تخرج من طور سیناء ثمرت بالدهن فصبغ للآكلين, اور ایک ایسا درخت بھی بنایا رکھتے ہیں جو طور سیناء سے نکلتا ہے. ثمرت بالدهن عام طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے کہ اس سے تیل پیدا ہوتا ہے یا تیل پیدا کرتا ہے, یہ نہیں ہے بلکہ یہ فرمایا گیا ہے وہ تیل لیے ہوئے نشوونما پاتا ہے. اس کے آغاز ہی سے اس کے اندر وہ نظام موجود ہے جس نے لازمن تیل بنانا ہے, تو گویا وہ تمہارے لیے تیل لیے ہوئے اٹھتا اور نشوونما پاتا ہے. بس صبغ للآکلین, اور ایک قسم کا سالن کھانے والوں کے لیے مہیا کرتا ہے. صبغ میں ایک قسم کا سالن بھی ہو سکتا ہے ترجمہ, ایک بہت اعلیٰ درجے کا سالن. اور یہ جو ہے اولیو آئل, یہ اس کی خاص تعریف ہے. جتنے بھی تیل ہیں غذا کے لیے ان میں سب سے اچھا یہ ہے, اور اس تیل میں کولیسٹرول بنانے کی خرابی موجود نہیں. چنانچہ جتنے بھی سائنسدانوں نے تجربے کیے ہیں یا جائزے لیے ہیں کہ کن علاقوں میں وہ ہارٹ اٹیک زیادہ ہوتا ہے, دو الگ الگ انہوں نے نتائج نکالے. ایک یہ کہ جہاں شراب زیادہ پی جاتی ہے وہاں ہارٹ اٹیک زیادہ ہوتا ہے, اور اسی تعلق میں سورج زیادہ کھایا جاتا ہے وہاں ہارٹ اٹیک زیادہ ہوتا ہے. لیکن اس کے برعکس ایک یہ بھی معلوم ہوا کہ جہاں اولیو آئل استعمال ہوتا ہے وہاں ہارٹ اٹیک کم ہوتا ہے. اب اولیو آئل کا یہ اثر اتنا غالب ہے کہ جہاں کثرت کے ساتھ سور کھاتے ہیں اور کثرت کے ساتھ شراب پیتے ہیں یعنی اسپین, وہاں تو مصیبت ہے کسی ایسے ریستوراں میں کسی ریستوراں کی تلاش جہاں سور نہ ہو ہی نہیں سکتا, ناممکن. اور ایسی بدبخت چیز ہے کہ ان کے ہر سور میں جہاں بھی داخل ہو آگے لٹکے ہوئے بدبخت, ان کی لاشیں لٹکی ہوئی, اور کھانے والی جگہوں پہ بھی ناقابل برداشت چیز ہے, اور ہارٹ اٹیک کم. تو مطلب یہ ہے کہ آئل جس کے ذکر جس کی تعریف فرمائی جا رہی ہے, شجرتن تخرج من طور سیناء ثمرت بالدهن بس شبغل للعاقلین, یہ غیر معمولی صفات والا تیل ہے, غیر معمولی صفات والا درخت ہے, اسی لیے اسے شجر مبارکہ بھی فرمایا گیا. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً, اور تمہارے لیے جانوروں میں, یعنی ان جانوروں میں جو مویشی کہلاتے ہیں, ان میں اصل تو اونٹ ہیں, سب سے پہلے لفظ نام اونٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے, اس کے ذیل میں باقی سب بھی دودھ دینے والے جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے یا نہیں کھایا جاتا رات کا, ان کو انعام کہتے ہیں. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً, تمہارے لیے انعام میں ایک عبرت کا نشان ہے. نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا, ہم تمہیں پلاتے ہیں اس سے جو ان کے پیٹوں میں ہے. یہاں بطون ہی نہیں فرمایا بلکہ بطون ہا فرمایا ہے, حالانکہ دوسری جگہ بطون ہی فرمایا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انعام ہے یہ جنس کے طور پر ہی کی ضمیر کی بھی صرف ہی کی ضمیر سے بھی اسی طرح اشارہ ہو سکتا ہے اور ہا کی ضمیر سے بھی. اور یہاں کیونکہ رحم مادر کی طرف اشارہ کرنا زیادہ مقصود لگتا ہے, اس لیے ہا کی ضمیر سے بھی ہے تمہارے لیے, کیونکہ آگے دودھ جو نکلتا ہے سارا دراصل تو وہ مادہ سے ہی نکلتا ہے. اگر سے وہاں بھی دوسری جگہ بھی دودھ کا ذکر ہے مگر کوئی حکمت ہے کہ فرق ہے, وہاں ہی فرمایا ہے یہاں ہاں فرمایا ہے. اس سلسلے میں ایک دفعہ میں نے کچھ روشنی ڈالی تھی مگر اب اس کو میں دہرانا نہیں چاہتا. اتنا یاد رکھیں کہ انعام کی طرف مادہ کی ضمیر سے بھی اشارہ ہو سکتا ہے, مذکر کی ضمیر سے بھی, اور یہاں مادہ کی ضمیر اختیار فرمائی گئی. انعام کے پیٹوں میں سے ہم تمہارے لیے اسے ہم تمہیں پلاتے ہیں اس چیز سے جو ان کے پیٹوں میں ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ, اور تمہارے لیے اس میں بہت سے فوائد ہیں. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ, اور انہی میں سے تم کھاتے بھی ہو. اب یہاں منہا نے ایک بات بہرحال کھول دی کہ یا تو ہا کی ضمیر بغیر مادہ اور نر کی تمیز سے استعمال کی گئی ہے, کیونکہ کھاتے تو پھر نر جانوروں میں سے بھی کھاتے ہیں, یا منافعوں کی طرف سے نہیں اس کا اشارہ ہو سکتا. منہا کا منافعوں کثیر, بہت سے منافع ہیں, ان منافعوں میں سے یہ بھی ہیں, مگر میرے خیال میں وہ درست نہیں. ہاتھی ضمیر انعامی کی طرف جائے گی. اس پہلو سے جو پہلا تبصرہ تھا اس میں ترمیم ہو جانی چاہیے. یہاں ہا کی ضمیر من جملہ انعام کی طرف بحثیت جنس کی گئی ہے. فرق کیوں کیا گیا ہے یہ قابل غور بات ہے, اس پر مزید غور ہونا چاہیے. لیکن عبرت کا لفظ کیوں استعمال ہوا ہے؟ عبرت کا لفظ بالعموم ایسی نصیحت کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کچھ انذار کا رنگ بھی رکھتی ہے اور کسی خطرے کسی ٹھوکر سے بچانے کے لیے ایک مثال دی جاتی ہے. اور یہاں لفظ عبرت استعمال فرمایا گیا ہے, مثال نہیں فرمایا گیا. اس کی کیا وجہ ہے, کیوں یہاں عبرت ہے بتائیں؟ مولوی صاحب کو پتا ہے
یعنی جو سلوک ان حیوانوں کے ساتھ ہو سکتا ہوتا ہے وہ انسان کے ساتھ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اس کے ساتھ یہ حالات پیش آتے بجائے اس کے کہ وہ اشرف المخلوقات بن جاتا اور اس کے لیے
یہ
تکالیف جو ہیں.
بات یہ ہے کہ حیوانوں کو خدا تعالیٰ نے کل لیا تھا, انسان کے لیے قربان کر کے رکھ لیا, مجسم قربانی بن گیا. تو انسان کی شان کیا ہے آخر؟ اس کے لیے چیزیں قربان ہوں. عبرت یہ ہے کہ وہ اسی طرح خدا کے حضور قربان ہونے کے لیے بنا لیا اعلیٰ مقاصد کے لیے. ادنا مقاصد جب اعلیٰ پر قربان ہوتے ہیں تو ان کا جز بن جاتا ہے. جانوروں کو ایک ایسا اعزاز ملتا ہے جو وہ شعور تو اس کا نہیں, لیکن جانوروں کا دودھ, جانوروں کا گوشت, ان کی کھالیں جب انسان کو جب جز بن جاتی ہیں تو گویا ادنا حالت ایک اعلیٰ حالت میں تبدیل ہو گئی. ایک کم درجے کے جانور ایک اعلیٰ درجے کی مخلوق میں تبدیل ہو گئے. اس میں تمہارے لیے نصیحت ہے کہ اگر تم اس طرح اپنے آپ کو پیش نہیں کرو گے تو تم کاٹ کر پھینک دیے جانے کے لائق ہو, تمہاری کوئی بھی قیمت باقی نہیں رہے گی. تمہیں بھی خدا تعالیٰ نے ان نعمتوں کے ساتھ پالا ہے تاکہ تم روحانی طور پر قربانیاں دے کر ایک اعلیٰ خلق میں تبدیل ہو جائے, اور وہ اعلیٰ خلق باشعور باخلق ہے. تو جالنا ہو سمیم بصیرہ وہی مضمون ہے جو یہاں بھی اطلاق پا جاتا ہے. پھر ان کے فوائد کا ایک اور سلسلہ شروع فرما دیا ہے کہ ان سب باتوں کے بعد عبرت کے ذکر کے بعد وہ نصیحت فرمانے کے بعد ایک اور ان کے فوائد کا سلسلے کی طرف توجہ پھیری. وعلیہا وعلی الفلک تحملون, اور انہی چوپایوں پر اور کشتیوں پر تم اٹھائے جاتے ہو, یعنی تمہاری سواری کے لیے صرف جاندار ہی مخصوص نہیں ہیں بلکہ کشتیاں بھی تمہاری سواری کے لیے استعمال کی جاتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بالارادہ اس طرح سے بنائی ہیں, اور تم ان پر سوار کیے جاتے ہو. اب کشتیوں کے ذکر کے ساتھ طوفان نوح کی طرف توجہ کا پھیرنا ایک بہت ہی دلچسپ انحراف ہے. ایک مضمون سے دوسرے کی طرف مڑنے کے لیے قرآن کریم نے ہر جگہ بریجز بنائے ہوئے ہیں, کہیں اچانک بغیر برج کے انحراف نہیں ہوتا. کئی دفعہ وہ نظر آ جاتے ہیں, کئی دفعہ نہیں دکھائی دیتے مگر ہیں ضرور. یہاں کتنا خوبصورت انحراف ہے. علیہا وعلی الفلک تحملون ولقد ارسلنا نوحا الی قومہ, ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تھا. اور وہ جو پہلا مضمون ہے اس کو بھی اس بات نے کھول دیا, انہوں نے اپنے آپ کو خدا کے حضور پیش نہیں کیا, مٹا دیے گئے, رکھنے کے لائق نہیں سمجھے گئے, اور وہی جانور رکھے گئے جو انسان کے کام آنے تھے. وہ انسان جو خدا کے کام نہیں آنا تھا اسے برباد کر دیا. اس سبق کو مسلسل آگے بڑھایا ہے لیکن اس خوبصورت انحراف کے ساتھ ایک مضمون دوسرے میں داخل ہو جائے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. اس نے کہا کہ جی گھڑی کہاں چلے گی آپ کی, بھول گئے؟ یہ گھڑی کسانوں کو بیٹھا ہوا ہے, اب جب پیچھے دیکھو جو کوٹ میں چھپاکی گئی آپ کی پیچھے پڑا ہوا, بھول گئے تھے, رکھا کرو اس لیول پہ تاکہ سامنے بیٹھنے والے وہ حائل نہ ہو سکیں. جہاں یہ لٹکے ہوئے ہیں نا ان کے سروں پر لٹکا دو, بجائے پیٹھوں کے پیچھے رکھیں گے. گھڑی کو ان کے سروں پہ لٹکا دو, یہ جو بیچ کی تار ہے جو سامنے اوپر تمہارے سر پہ نہیں ان کے سروں پر, اور یہ تم کر لو, تمہارا ہاتھ کافی لمبا ہے. ہے نا, پہنچ جائے گا نا. ٹھیک ہے, یاد رکھنا بجلی کی تار ہے یہ. احتیاط سے ایسے کاموں میں بہت ماہر ہوں گے. اس میں ہمارے جو پیچھے سجاوٹ کے کام تھے نا, ایم پی اے وغیرہ کے شروع میں, اس ہال میں ہم بیٹھے ہیں جو اسٹوڈیو میں, اس کو بھی بنانے سجانے میں بڑی محنت کی ہوئی ہے. اپنی بچیوں کو اور بادشاہ سہیلیوں کے ساتھ لے کے آ جاتی تھی. اس لیے پہلی نظر اسی کو پڑھی ہوگی, ٹھیک رہے گی, ٹھیک پڑھی ہے کہ یہ بھی پتہ لگ جائے گا. کیوں جناب اب ٹھیک ہے؟ ابھی کافی وقت ہے, ماشاء اللہ کافی وقت نہیں ہے. ابھی تو ہم نے وہ کلاس لینی ہے, ہومیو کلاس بھی لینی ہے نا, تقریباً 10 منٹ ہوں گے, 10-12 منٹ. لقد ارسلنا نوح الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. اے میری قوم, اللہ کی عبادت کرو, ما لكم من اله غیر, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. افلا تتقون, بس کیا تم تقوی اختیار نہیں کرو گے؟ فقال الملا الذين كفروا, بس کہا ان لوگوں نے, ان سرداروں نے, ان کے سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا تھا, ملا الذین کفروا من قوم, اس کی قوم میں سے جنہوں نے کفر کیا تھا ان کے سرداروں نے, یا اس کی قوم میں سے ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا, دونوں معنی بن سکتے ہیں. مگر ساری قوم ہی منکر ہو چکی تھی اور ساری قوم کی سب ہی لپیٹی گئی ہے, اس لیے ان کے میں سے بھی چوٹی کے بدکردار لوگ, ظالم اور باغی لوگ, جو ساری قومی منکر ہو, ان کے سردار اس سے بھی زیادہ منکر ہوں گے. اس لیے میرے نزدیک وہ تجربہ بہتر رہے گا. فقال الملأ الذین کفروا من قومہ, اس کی قوم میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ان کے سرداروں نے, کیونکہ اس کی قوم میں سے جنہوں نے کفر نہیں کیا ان کے سردار حضرت لوط تھے. دو حصوں میں قوم بٹ گئی, کچھ وہ لوگ تھے جنہوں نے کفر کیا, کچھ وہ تھے جنہوں نے نہیں کیا. جنہوں نے کفر کیا ان کے سرداروں نے یہ کہا, ما ھذا الا بشر مثلکم, یہ تو تمہاری طرح کے انسان کے سوا اور کچھ نہیں ہے. یرید ان یتفضل علیکم, وہ چاہتا ہے کہ تم پر اپنی فوقیت ثابت کرے یا قائم کرے, ثابت نہیں, قائم کر دے, اپنے آپ کو تم پر نافذ کر دے. اس کے سوا اس کا کوئی مقصد نہیں. ولو شاء اللہ انزل ملائکۃ, اور اگر اللہ چاہتا, جس کا یہ حوالہ دے رہا ہے, انزل ملائکۃ, وہ فرشتے اتار سکتا تھا, ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین, ہم نے اپنے پہلے بزرگوں میں تو اس قسم کا کوئی ذکر سنا ہی نہیں کبھی. یعنی حضرت آدم کے بعد حضرت لوط کے زمانے تک نبوت کا ایسا انقطاع ہو چکا تھا کب سے تک کہ ابا اسی طرح کہتے تھے ہم نے نہیں سنا, جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایک لمبے عرصے تک نبی نہیں آیا, ہمارے آبا و اجداد نے کبھی سنا ہی نہیں ہوتا, حالانکہ ابراہیم کی نسل ہے, اسلام کی نسل ہے. تو اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو کبھی اپنے پہلوں میں یہ قصہ نہیں سنا, اس طرح خدا نے کسی بندے کو چن کر بھیج دیا ہے. ان ہوا اللہ رجل, یہ تو محض ایک انسان ہے, یہی جنتیں, اسے جنون ہو چکے, ہو گیا جن چڑھ گیا, تو تربس ہو بھی حتاہین, اس لیے کچھ دیر اس کے بد انتظام کا انتظار کرو. ان بیوقوفوں کو اس معاملے میں یقین ہو گیا تھا کہ خود بھی کوشش کی, کامل یقین تھا کہ یہ جو جن چڑھا ہوا ہے اس نے اس کو ہلاک کر کے چھوڑا, اور اس کے نتیجے میں تم انتظار کرو, جس پر عام طور رسول کہتے ہیں, رسول کو اتنا یقین ہوتا ہے. اس شرک میں وہ اتنے بڑھ چکے تھے, اتنا کامل یقین تھا ان کو اپنے شرک کی تصویر کا, اسی وجہ سے ان کا وہ آخری وقت آ پہنچا. اتنے کامل یقین کے بعد اس سے بچ نکلنا بڑا مشکل ہے. حضرت نوح میں درگے اندر انتظار کرو, دیکھو کہ کیا ہوتا ہے. حضرت نوح اس وجہ سے بچ گئے, ورنہ دھمکیاں بڑی دی تھیں, کیا کچھ نہیں. قال رب انصرنی بما کذبون, حضرت نوح نے عرض کیا، اے میرے رب مجھے میری نصرت فرما اس معاملے میں جس معاملے میں یہ مجھے جھٹلا رہے ہیں، یا اس وجہ سے کہ وہ مجھے جھٹلا رہے ہیں. اوہینا الیہ ان اسمع الفلک بعیوننا، تو ہم نے اس کی طرف وہی فرمائی کہ ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بنا. مطلب تھا کہ ڈیزائنر اور انجینئر خدا تھا اور کام کرنے والے سارے مزدور تھے، ان کو روز بروز روز کا کام سمجھایا جاتا تھا، اب کیل اس طرح لگانے ہیں، وہاں پٹے لگانے ہیں، اتنا بڑا بنانا ہے. ایک ایک نقشہ اس کشتی کا آسمان سے نازل ہوا ہے، کیونکہ حضرت نوح کوئی کشتی گر نہیں تھے، نہ اتنی بڑی کشتی کا کبھی انسان کو کوئی تجربہ تھا جتنی بنائی جانی تھی. تو آج انہوں نے کا مطلب ہے ہماری حفاظت میں ہماری، مگر اس سے علاوہ ہماری نظر میں، یعنی ہم روز بروز نگاہ رکھتے ہوئے تمہیں بتاتے چلے جائیں گے کہ کس طرح اس کی صنعت کرنی ہے. واہیے نا، اور اس نے اور مضمون کو کھول دیا، ہماری وحی کی ہدایت کے تابع ہماری آنکھوں کو نگرانی کے سامنے. اب ہدایت کافی نہیں ہوتی جب تک نگرانی ساتھ نہ ہو. ہم نے دیکھا مزدوروں کو سمجھا کے، مستریوں کو بھی سمجھا کے ادھر جاؤ، ادھر نیچڑی ہونی شروع ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے صرف وحی نہیں فرمائی بلکہ مسلسل نظر رکھی ہے کہ کوئی غلطی بھی اس میں نہ ہو، کیونکہ چھوٹی سی بھی غلطی بڑی خطرناک تباہی پر منتج ہو سکتی ہے. پیدا جا امرونا وفارت تنور، بس جب ہمارا حکم آ گیا، یعنی ہماری تقدیر آ پہنچی، وفارت تنور اور توتا پھوٹ پڑا، فصل فیہا پھوٹ پڑے ہیں، اذا جا جب آئے تو پھوٹ پڑے. پیدا جا امرونا وفارت تنور، بس جب ہمارا حکم آ جائے اور توتا پھوٹ پڑے، فصل فیہا من کل زوجین، تو اس میں ایک من کل زوجین اثنین، تو اس میں لے کر داخل ہو جا من کل، ہر ایک میں سے. کل زوجین نہیں فرمایا، جو غلطی سے پڑھا گیا تھا. تمام میں سے زوجین اثنین و اہلک الا من سبق علیہ. تمام سے کیا مراد ہے، یہ سوال ہے. سنی مومن جی آپ بتائیں،
جو ضروری اشیاء ساتھ رکھنے کا حکم ہوا تھا، ان اشیاء میں سے ہر ایک کا ایک ایک جوڑا.
یہ کس کا پتہ چلا کہ سارے جانوروں کو جوڑا مراد ہے؟ شکایت میں چابی ہے موجود. کل دن سے مراد اگر تمام جانور ہوتے تو پھر تمام انسان بھی ہوتے. کل دن کا لفظ تمام جانوروں پر اور تمام انسانوں پر برابر اطلاق پاتا، مگر اس بات نے وہ اہلا کا الا منصب اخلا یہ ثابت کر دیا کہ سارے انسان اور سارے جانور کل کے اندر نہیں، کیونکہ لفظ کل نے جانوروں ہی کا ذکر نہیں فرمایا، غلطی ہے. ہر زندہ چیز مراد ہے، وہ زندہ چیز جس کی تشریح موجود ہے کہ ان میں سے بعض جو اس لائق ہیں کہ ان کو بچایا جائے. بس انسان کے بچانے کے لیے جن جانوروں کا بچایا جانا ضروری تھا، یہ مراد ہے. اسی طرح ان انسانوں کو بچایا جائے، ہر انسان کو نہیں، جو بچائے جانے کے لائق ہیں. فصل فیہا من کل، کل کی آگے تشریح ہے، کون سے کل؟ زوجین اثنین و اہلک الا من سبق، ایک ایک جوڑا. بظاہر اس کا تجربہ بنتا ہے دو دو جوڑے، مگر ایک ایک جوڑا ہے. زوج ایک زوج اور اثنین اس کا دوسرا جوڑ مل کے اثنین بنتے ہیں. تو ایک ایک جوڑا اور اہلکا الا من سبق علیہ القول اور منہم, اور اپنے اہل میں سے سوائے اس کے جس پر ہمارا, جس کے متعلق ہمارا فیصلہ گزر چکا ہے, جن کے بارے میں ہمارا فیصلہ صادر ہو چکا ہے. آگے ایک آیت ہے جو ایک اور آیت کے معنی کو بھی حل کر دیتی ہے, ولا تسألني عن شيء ليس لك به علم. کیا ہے وہ آیت؟ نہیں نہیں نہیں, کو فرمایا تھا تسل نہیں ہے نا, ولا تسألني ما ليس لك به علم. تو بے علم, یہ علم نہ ہو تو تبھی تو آدمی سوال کرتا ہے. اس لیے اس کا اصل معنی کیا تھا وہ اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے. خدا تعالیٰ نے فرما دیا تھا ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انہم مغرقون, مجھ سے ان بالوں کے بارے میں ہرگز خطاب نہیں کرنا جنہوں نے ظلم کیا اور وہی ہیں جو غرق ہوں گے. پر جب نوح کا بیٹا غرق ہو رہا تھا تو اس پہلے سے جاری شدہ فرمان کی انہوں نے, یعنی حکم عدولی غلطی سے کی مگر کی ضرور, بجائے یہ سمجھنے کے کہ یہ ظلم کی وجہ سے ہو رہا ہے اور اہلکا سے استثناء پہلے سے ہی ہو چکا ہے اور منع فرما دیا گیا تھا کہ نہیں پوچھنا. تو جن باتوں کا علم تجھے دیا نہیں گیا تھا کہ کیوں یہ ہوا ہے اور کیوں وہ ہے اور روک دیا گیا ہے علم, ان باتوں میں دخل اندازی کی تمہیں اجازت نہیں. یہ ناراضگی کا سبب ہے جو اس آیت سے کھل جاتا ہے. اور بھی ولا تو خاطر جیسے لوگی نظر ان نہ ہوں مغرق ہوں, انہوں نے تو وہ ضرور غرق کر دیے جائیں گے, ان کو روکا نہیں جاتا. باقی پھر 29 آیت سے شروع کرنا چاہیے. میرے دوستوں سے کہاں گئے ہوم پیٹک والے, جیب میں آپ جیبوں میں وہی نظر رکھتے ہیں تاک لگائی تھی انہوں نے, میں خود دیر میں جاتے جاتے جیب میں ڈالا کرتا ہوں کہ نظر آ جاتا تھوڑا سا, ٹھیک کیا ورنہ میں نے دوڑنا تھا نیچے کی طرف. شکریہ.